الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اب کچھ عید کے بارے میں باتیں کر لیں عید ملن پارٹی بنا لیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ یہ خوشی کس چیز کی ہے عید کے معنی ہے خوشی خوشی کیوں ہے کس چیز کی خوشی ہے یہ بات سوچنے کی ہے اس بارے میں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے روزے پورے کروا دیے فرض رکھنے کی فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی پورے کروا دیے بحمد اللہ تعالی ایک فرض ادا ہو گیا اس کی خوشی ہے مگر عارفین عارفین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی اپنی معرفت ڈال لیتے ہیں اللہ کی پہچان معرفت کے معنی اللہ کی پہچان معرفت جتنی کاملہ ہوتی ہے اسی حد تک انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں پہچان لے تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرے بات یہ کہ اس زمانے میں عید میں خوشی کو لوگ ظاہر تو کرتے ہیں مگر واقعتاً ہے بھی یا نہیں دلوں میں خوشی ہے یا نہیں یہ بات بھی سوچ رہے کی مصنوعی خوشی کو ظاہر کرنا اور بات اور واقعتاً دلوں میں خوشی کا ہونا وہ بات الگ ہے نئے کپڑے پہن لیے کام کاج کی چھٹی کر دی کھانا بہتر پکا لیا کھا لیا دوستوں سے ملاقاتیں کر لیں عید مبارک کی رٹ لگا دی یہ تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں دل میں خوشی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لیجئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا جو شخص میرے احکام پر عمل نہیں کرتا ہم دنیا کی زندگی اس پر تنگ رکھیں گے, دنیا کی زندگی تنگ رکھیں گے, تنگ کبھی اس کو سکون نہیں دیں گے. خوشی کو ظاہر کرنا, اچھے کھانے کھا لینا, کپڑے بہتر پہن لینا اور دوستوں کو دوست کہہ کر دوستیں ملاقاتیں کر لینا, معانقے کر لینا, مبارک مبارک کہہ دینا, یہ تھوڑا سا سن کرنے کا کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں, ذرا ذرا جو درد زیادہ ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کو سن کرتے ہیں. عارضی سی طور پر, عارضی سی تھوڑی سی اس غمی میں جو ہنس ہنس کر اس غمی میں وہ اس کو ہلکا کرنا چاہتے, مگر اندر جو کانٹے چپ رہے, کانٹے اللہ کی نافرمانی کے کانٹے دلوں میں لگے ہوئے ہیں, تو ذرا سا سکون, عارضی سکون تھوڑا سا ملتا ہے اور اس کے بعد پھر پہلے سے بھی زیادہ, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیرونی اقوام جو ہیں وہ ہنستے بہت زیادہ ہیں, بہت ہنستے ہیں, ایک دوسرے سے مزاح بھی بہت کرتے ہیں, بہت مزاح کرتے ہیں, بہت ہنستے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکے. اللہ کی نافرمانی کے درد ان کے دلوں میں ایسے اٹھتے ہیں, ذرا ذرا تھوڑے چند دلوں کچھ زندہ رہ جائے تو وہ ہنس ہنس کر اور مذاق کر کر کے وہ یوں وقت گزارتے ہیں. جدہ میں ایک کمپنی ہے, تو وہاں ایک صاحب ملازم ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انگلینڈ سے یا امریکہ سے کوئی صاحب وہاں آئے, انہوں نے بلائے ہوا, صحت برقرار رکھنے کے اصول بتا رہے تھے کمپنی کے ملازمین کو, افسروں کو صحت برقرار رکھنے کے اصول بتا رہے تھے. تو اس میں ایک قاعدہ یہ بتایا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کریں, دیوار میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ہنسا کریں. تو وہ ہنس ہنس کر آئینے میں ہنس ہنس کر یا ایک دوسرے کی ہنسی دیکھ دکھا کر دنیا میں کچھ روز زندہ ہے. تو جس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ آئینہ دیکھ دیکھ کر ہنسا کریں, تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے تو ہر وقت رخ یار ہے, ہر وقت ہر وقت جس کے سامنے ہو اس کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, وہ تو ہر وقت دیکھتے رہتے. میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں, تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی. اور کیا فرمایا, مادر پیال عکسی رخی یار دیدائی, مادر پیال عکسی رخی یار دیدائی, اے بے خبر دے لذتی شربی دوا میں ماں. ارے جو اللہ کی محبت سے خالی ہے, اللہ کی محبت سے, ارے تجھے کیا خبر, ہم تو ہر وقت دنیا میں اللہ تعالی کے جلوے میں لذت آنکھ سے رخ یار, ہر وقت جلوہ, ہر وقت دیدار کر رہے ہیں, تجھے کیا معلوم یہ محبت اور اس کی لذت کیا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ لوگ تو آئینے دیکھ دیکھ کر تھوڑے دنوں پھر یہ زندہ ہے پھر بھی خودکشی کتنی کر رہے ہیں. ان ممالک میں اوپر کی منزلوں میں کھڑکیاں نہیں رکھتے ہیں. کھڑکیاں اس لیے نہیں رکھتے کہ کود کر مر جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اوپر چڑھ کے خودکشی کرتے ہیں. تو اب وہ بنا رہے ہیں کہ اوپر کھڑکیاں مت رہو, ورنہ وہ اتنے ہزاروں آئینے دیکھتے رہے, ایک دو لمحے کے لیے تیرا سکون ہوگا, پھر چھوڑا لگے گا, اللہ کی نافرمانی کا دل میں چھوڑا لگے گا, پھر بھاگے گا, اوپر وہ کود کر مر جائے گا. اتنے پریشان, آئینے دیکھ دیکھ کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یا ٹی وی دیکھ دیکھ کر کوشش کریں یا ہنس ہنس کر کوشش کریں یا ہنسا ہنسا کر کوشش کریں, تو ان کی مثال وہی ہے جو میں بتا کرتا ہوں کہ گدھے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا. گدھے کی دم کے نیچے لگ گیا کانٹا, اس کو اتنے عقل تو ہے نہیں کہ یہ سکون کیسے ملے گا. اتنی عقل ہوتی تو کسی انسان کے پاس چلا جاتا, وہ کانٹا کھینچ دیتا, سکون مل جاتا. وہ گدھا جو ٹھہرا تو زور سے دم لگاتا ہے, دم لگائے, وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کانٹا نکل جائے, وہ کانٹا اور اندر. سمجھتے ہیں بہت پریشانی ہے, بہت پریشانی, دل بہلانے کے لیے ٹی وی دیکھ لو. ٹی وی دیکھتا تو پریشانیاں اور بڑھ رہی, اللہ کی طرف فرمانی جیتنے کرے گا پریشانی بڑھے. جتنے بار دم لگائے گا گدا کانٹا اور اندر جائے گا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ تعالی نے جال میں جکڑ رکھا ہے. نافرمانی چھوڑ دو تو وہ جال کھول دے گا, اور نافرمانی چھوڑے بغیر ادھر ادھر کی تدبیریں لگاؤ گے بچنے کی, تڑپو گے نکلنے کے لیے, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ خوشی کے مظاہرے تو کرتے ہیں عید کے دنوں میں, خوشی ہے نہیں, ہوگی تو بہت تھوڑی سی. ایک دو روز پہلے کسی نے فون پر پوچھا کہ حالات ایسے ہیں, حالات پریشانی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں ہم سبیاں گھروں میں لے کر دوسرے گھروں میں سبیاں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں. حالات ایسے مر رہے, سبیاں پہنچائیں یا نہ پہنچائیں. میں نے اس کو کہا کہ حالات سدھریں گے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے, نسخہ تو وہ ہے.
عید کے دن سوئیاں پکانے اور ایک دوسرے کے گھر بھیجنے کی رسم کا مسئلہ واز بدعت رمضان میں دیکھیے.
اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے نسخہ تو وہ ہے. اسی بیان کی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی بیان کے شروع میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. مضمون چونکہ بہت اہم ہے اس لیے اللہ تعالی نے شروع فرمایا الا, الا, الا کے معنی ہے خبردار. ہم بہت اہم مضمون, بہت ہی ضروری بات, بہت اہم, جس سے دنیا اور آخرت دونوں جس پر موقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی بات بتا رہے ہیں, ہم متوجہ ہو کر سنو, الا خبردار, ان اولیاء اللہ, پہلے تو خبردار کیا اور اس کے بعد ان لا کر تاکید, دیکھو خبردار ہو کر سنو, یقینی بات ہے, یقینی, در برابر شک و شوبہ کی کوئی گنجائش نہیں, اللہ کہہ رہا ہے. بات کیا ہے کہ اللہ کے دوست جن پر کوئی غم نہیں آتا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو آئندہ آنے والی پریشانی کا غم کہ ایسے نہ ہو جائے, ایسے نہ ہو جائے, ایسے نہ ہو جائے, وہ کچھ نہیں ان کے لیے, جو ہوگا رحمت کا معاملہ, خوش رہے, اور جو نقصان ہو گیا اس کا غم بھی نہیں, کچھ بھی ہو جائے, جان ہی کیوں نہ چلی جائے, کیا نقصان ہو, اللہ کی جو ہی جان تھی چلی گئی تو اس نے اپنی چیز لے لی, اس کا بندے کا نقصان کیا ہوا, مقصد حیات پورا ہو گیا. اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے, اس لیے تو بھیجا کہ کچھ آخرت کے لیے کما لے, اس کے بعد پھر واپس بلا لیں گے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا تو وطن واپس بلا لیا نا, سفر ختم ہو گیا, بلا لیا وطن. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سفر میں آ کر وطن کو کمایا یا گنوایا, کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, یہ سفر ہے, مسافر خانہ, اس میں بھیجا کہ وطن آخرت کو بناؤ بناؤ بناؤ, جیسے بھاگ بھاگ کر بیرونی ممالک میں جاتے ہیں کہ وہ وطن کے لیے کمائیں گے کمائیں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا دنیا میں کہ وطن آخرت کو بناؤ, تو بن رہا ہے یا بگاڑ رہے ہیں, یہ بات تو ہے سوچنے, اور بنانا بگاڑنا اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا. رہی یہ بات کہ وطن چلا کیوں گیا ہے, وہ تو جا رہے تھا, اس کو تو وطن جو ٹھہرا, وہاں جانے کے تو خوشی ہونی چاہیے, خوروز قزیم منزل ویران دربم راحت جا پالبم اس پہ جانا دربم. جنہوں نے وطن کو پہچان لیا, جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی, وہ تو تڑپتے رہتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں کہ کب جائیں گے کب جائیں گے کب جائیں گے کب جائیں گے. یہاں اپنے متعلقین میں سے, دارالافتاء سے تعلق رکھنے والوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو ان کے انتقال کے بعد مجھ پر کیا گزر رہی ہے, ایسے لگ رہے جیسے پنجرے میں کئی طوطے ہو, ایک اڑ گیا تو دوسرے پھڑ پھڑا رہے ہیں, پھڑ پھڑا رہے ہیں, ارے ارے وہ تو اڑ گیا ہم کب جائیں گے, ارے وہ اڑ گیا ہم کب جائیں گے, وہ اڑ گیا ہم کب جائیں گے, پھڑ پھڑا رہے ہیں. ان کو اس کا دکھ نہیں کہ وہ کیوں اڑ گیا, وہ بےچارے پھڑ پھڑا رہے کہ وہ تو وطن چلا گیا, کیسے چھوٹ گیا, ہم کب جائیں گے. تو باپن کا تقاضا تو یہ ہے, تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ شاید ایسے ہی پھڑ پھڑاتے رہو کہ شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے. کیسے پہرا مصرا, ہاں ہاں, ارے شاباش, ترس کچھ آ چلا سیاد کو, ارے شاباش, ترس کچھ آ چلا, ترس کچھ آ چلا سیاد کو, ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے. ارے اگر تو تیرے اندر ابھی پرواز نہیں ہے تو پھڑ پھڑائے جا, یہ صورت پرواز تو پیدا کر لے, اگر دل میں محبت نہیں تو داڑھی رکھ لے, تو وہ باہر کا اثر دل پر آ جائے گا. محبت نہیں تو محبت کی نقل ہی ہوتا ہے, دل میں محبت نہیں نفرت ہے, نفرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے دل میں نفرت ہے, تو چلیے ظاہر بنا لے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دل میں محبت آ جائے. ترس کچھ آ چلا صیاد کو، ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز ہی پرواز بن جائے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو آخرت کی پروازیں عطا پروازیں۔ ابھی بات تو اسی پر رہ گئی، اس آیت پر جو پڑی تھی، خوشی دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ اس اہم بات کو، ایسی اہم بات جس میں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، یہ معیار بتا رہے ہیں کہ دلوں کی خوشیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں، چونکہ مضمون بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اس کو شروع فرمایا الا۔ خبردار ہو کر سنو، خبردار۔ یہ بات محقق ہے، یقینی ہے، یقینی، ان یقین کے لیے یقینی بات ہے، بلا شک و شبہ، کہ اللہ کے دوست جن پر کوئی غم نہیں آتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں یعنی آئندہ کسی معاملے کا خوف نہیں، مطمئن رہتے ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ولا هم یحزنون، کوئی تکلیف ان پر گزری ہو، اس کا غم ہو، تو غم بھی نہیں ہوتا، نہ آئندہ کا خوف اور نہ گزشتہ کا غم۔ اس میں پھر آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا، تو آگے یہ بھی سن لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، کون ہے اولیاء اللہ جن پر کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بس دو باتیں، بہت مختصر سی دو باتیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو شخص بھی دو کام کر لے گا، ولی اللہ بن جائے گا۔ لوگوں نے ولی اللہ یا اولیاء اللہ کو بہت بڑی چیز، اس کو کوئی سمجھ رکھا کہ بہت بڑی کوئی چیز ہوتی ہے اولیاء اللہ، یہ بھی نفس و شیطان کا فریب ہے کہ اولیاء اللہ یا ولی اللہ بننا کوئی بہت، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عجیب ہی چیز ہوتی ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو آسمان تک اڑے، بعض سمجھتے ہیں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو دریا پر کھڑا ہو جائے تو اس کا دامن تیر نہ ہو، بعض سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے دعا کر دی بس بیڑا پار، بعض سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر شو منتر کر دیا یا دیکھ لیا تو بس لوٹ پوٹ، بعض سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو رہے یہاں کراچی میں اور ساری نمازیں جا کر پڑھے مکے میں، یہاں ہوتا ہوا پہنچ جاتا ہے نمازیں وہاں پڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے خیالات سب نفس اور شیطان کے دسیسے اور مکائد ہیں، سن لو ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے بندوں ایک لمحے میں اولیاء نہ بن جاؤ، ایک لمحے میں بس دو کام کر لو، ایمان صحیح ہو، عقائد صحیح ہو جائیں، ایمان ایک کام تو یہ ہو گیا، کیا مشکل ہے؟ یہ ایک لمحے کی بات ہے، ایک لمحے کی بات دوسرا کام وکانو یتقون، اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑ دو، چھوڑنا تو آسان ہے نا، کرنا مشکل ہوتا ہے، چھوڑنا تو آسان ہے، کرنے میں تو دیر بھی لگتی ہے کہ فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، اور 10 کام ہے تو اور دیر لگے گی، 20 ہے اور لگے گی، 100 ہے اور لگے گی، 1000 کام ہے اور دیر لگے گی، چھوڑ دے گی کیا لگتا ہے؟ چھوڑنے میں آپ ایک کام کو چھوڑیں، 10 کو چھوڑیں، 100 کو چھوڑیں، 1000 کو چھوڑیں، 1,00,000 کو چھوڑیں، تو ایک ہی لگے چھوڑ دیا، کیا دیر لگتی؟ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ پر جو غم اور خطر اور خوف نہیں ہوتا وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان صحیح کر لیں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ان کو اللہ تعالی کیسی عیدیں عطا فرماتے ہیں؟ عیدیں ان کے دلوں میں عیب پیدا فرما دیتے، کیسی خوشیاں، کیسی مسرتیں، لہم البشرا فی حیات الدنیا و فی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی ان کے دلوں میں بشارتیں دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ان کے دل خوش رہتے ہیں، ہماری طرف سے ان کو بشارتیں ملتی رہتی ہیں، اس پر ذرا سوچیں، اور روزانہ سوچنے کی عادت ڈال لیں، روزانہ سوچنے کی عادت، شروع میں جب کسی چیز کو سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی عادت ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں کوئی ایک وقت معین کر لیں، جو وقت مناسب سمجھیں کوئی وقت معین کریں، جیسے رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی کوئی ایک وقت معین کر کے تھوڑی دیر کے لیے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس بات کو سوچا کریں، تو شروع اس طریقے سے کریں، پھر اس کا اثر جب ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا تو پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، وہ بات خود بخود دل میں آتی رہے گی خود بخود، تو ابتدا میں عادت ڈالنے کے لیے کچھ دن کچھ وقت مقرر کر کے اس میں سوچیں، یہ سوچا کریں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں یا نہیں چھوڑی، سوچیں ہماری زندگی میں کون کون سی نافرمانیاں ہیں اور کون کون سی چھوٹ گئی ہیں، جو نہیں چھوڑی وہ کیوں نہیں چھوڑی، نافرمانیوں کا علم بھی تو جب ہوگا کہ اللہ کے قوانین کا علم ہو، اگر کسی حکومت کے قانون ہی کا علم نہیں ہے تو یہ گھر بیٹھا تو یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو حکومت کے کسی قانون کے خلاف نہیں کر رہا، یہ سوچتا رہے گا کہ میں تو کرتا ہی نہیں، عبرت کے لیے بعض قصے بار بار بتانے پڑتے ہیں، میں تو اتنا بتانا چاہتا ہوں اتنا اتنا کہ پمپ لگا لگا کر دلوں کے اندر کو سیڑ دوں، یا اللہ بتانا میرا کام ہے، دلوں میں اتارنا تیرا کام ہے، اللہ تعالی عبرت کے قصے سامنے لے آتے ہیں، عبرت حاصل کرنے والے ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ قصہ بتاتا رہتا ہوں اس پر کہ آج کے مسلمان کو اللہ کے علم، اللہ کے قانون کا علم نہیں۔ تو وہ قصہ جو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب نے پشاور سے لکھا، خط میں یہ لکھا کہ میں نے کئی چلے پیدل لگائے ہیں، پیدل کئی چلے لگائے، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں رہی، ہر گناہ سے بچا ہوا، کوئی خرابی نہیں رہی۔ تو انہیں لکھا تو نہیں، مگر اپنے خیال میں وہ خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہوں گے نا، جب کوئی گناہ نہیں رہا تو ولی اللہ بن گئے، سمجھ رہے تھے کہ ولی اللہ، لپٹے لپٹائے جنت میں۔ لکھا کہ میں تو اپنے کو یوں سمجھ رہا تھا، مگر دار الافتاء سے تعلق رکھنے والے کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ دیور سے پردہ فرض ہے۔ تو لکھا کہ میں تو سن کر بہت پریشان ہوا، بہت پریشان، بہت پریشان۔ یہ بھی ان کی صلاحیت کی علامت ہے، جب دیکھا کہ میرے اندر ایک گناہ ہے، میں تو پارسا سمجھ رہا تھا مگر گناہ ثابت ہو گیا تو پریشان ہوئے۔ ورنہ آج کل کا مسلمان تو یہ کرتا ہے کہ وہ جو گناہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کے بارے میں اگر اس کو کوئی بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، کہتے یہ کچھ گناہ بنا نہیں ہے، ایسی ملاحوں کی بتائی بنائی ہوئی باتیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے بندے کو اور زیادہ دین پر استقامت اور ترقی عطا فرمائے۔ ان کے خط سے ثابت ہوا کہ فکر ہے دل میں۔ لکھا کہ بہت پریشان ہوا، بہت پریشان۔ تصدیق کے لیے بھاگے بھاگے ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا دیور سے پردہ ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں دیور سے پردہ تو ہے، فرض ہے پردہ۔ تو یہ لکھ کر کہا کہ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ دیور سے پردہ وہ مولوی صاحب بھی نہیں کرواتے، جس کو معلوم ہے وہ بھی نہیں کرواتے۔ تو خیر اتنی بات تو ہے کہ جس کو دین کے قانون کا علم ہو، پھر اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو شاید کبھی کر لے، شاید کبھی کر لے، اور نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم اقراری مجرم تو ہے، اقراری مجرم، سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ دل میں ندامت تو ہوگی، ندامت۔ جب شریعت کے قوانین کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کتنے گناہ کرتا رہے گا، کتنے گناہ، اور سمجھتا رہے گا کہ ولی اللہ، ہزاروں گناہ کرتے ہوئے بھی ولی اللہ بنا رہے گا، وہ توبہ کہاں کرے گا؟ توبہ کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تبلیغی بھائیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جہاں دوسرے تبلیغ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے قانون کی کوئی کتاب پڑھنے کی تعلیم کا وہ بھی سلسلہ ساتھ رکھیں، کچھ پتا تو چلے۔ جس پیار اور محبت سے، جس لگن سے دوسری چیز کتابوں کی تعلیم کرتے، ایسے ہی اللہ کے قانون کی کتاب، آسان تر کتاب اردو میں، جامع، مکمل، مدلل، سب سے زیادہ پختہ پکی کتاب بہشتی دیور۔ تو اس کا کچھ چرچا کریں، پڑھا کریں، سنایا کریں، سنا کریں، تاکہ اللہ کے قوانین کا علم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں، کوئی وقت معین کر کر کے ایک دو منٹ کے لیے سوچا کریں کہ ہم کوئی قانون اللہ کا توڑ رہے ہیں یا یہ کہ بچ گئے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے سے. سوچنے کے بعد اگر کچھ پتہ چلے کہ فلاں فلاں غلطی ہم سے ہوئی ہے, توبہ کریں اور اللہ تعالی سے توفیق طلب کریں, یا اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے, آئندہ کے لیے حفاظت فرما, دعا کر لیا کریں. اور اگر سرسرے محاسبہ میں جائزہ لینے میں یہ ثابت ہو کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی مگر قانون کا علم حاصل کرتے رہیں, ویسے تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ تو یہی سمجھیں گے کچھ بھی نہیں ہوا, اگر یہ ثابت ہو کہ کوئی غلطی نہیں ہو رہی یا فلاں گناہ کی عادت تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے عادت چھوٹ گئی ہے, الحمدللہ کہیں الحمدللہ, بلکہ دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں. غلطی ہو گئی ہو تو دو رکعت نفل توبہ کے پڑھیں, اور کوئی گناہ چھوٹ گیا ہو تو دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں, اس کی عادت ڈالیں. اب ایک بات تو روزانہ یہ سوچ لیا کریں جو میں نے بتائی, دوسری بات یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں کئی بار یہ اعلان کر رہے ہیں, کئی بار وہ یہ کہ جو لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں, میری نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں, وہ دنیا میں پریشان نہیں ہوتے. ایک تو یہی آیت جو نے بتائی, لہم البشرا فی حیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ نے یہ جو فیصلہ فرما دیا کہ جو لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں خوش, یہ میرا فیصلہ ایسا ہے کہ اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں آ سکتی, لا تبدیل لکلمات اللہ, کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. ذلک هو الفوز العظیم, جس کو یہ دولت مل گئی کہ اللہ کی نافرمانی اس نے چھوڑ دی پھر دنیا میں بھی خوش رہتا اور آخرت کی خوشی تو الگ رہی, ذلک هو الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. ایک تو یہ فرمایا کہ بہت بڑی کامیابی, ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بہت بڑی کامیابی صرف یہی ہے, اس کے سوا دنیا بھر کی کوششیں کر لیں, دنیا بھر کی کوششیں کر لیں, کوئی کامیابی نہیں, سب سے بڑی کامیابی ہے اور صرف یہی ہے. کامیاب ہونے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑی جائے. اس مضمون کی کئی آیتیں ہیں, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جن لوگوں نے رب اللہ کہہ دیا, رب اللہ یہ مطلب نہیں کہ زبان سے رب اللہ کہہ دیا, رب اللہ کے معنی ہے ہمارا رب اللہ ہے, یہاں صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ نہیں, اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرے, اللہ کی حکومت کو تسلیم کرے, کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے کسی قانون کے بھی خلاف نہیں کرے گا، کسی بات میں اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، مکمل طور پر اللہ کی حکومت کو تسلیم کر لے. جو لوگ یہ اللہ سے عہد کر کے ثم استقاموا پھر اس کو نبھاتے بھی ہیں، اللہ کے حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافو، ارے ڈرو مت، آئندہ آنے والے حالات سے مت ڈرو، بلا تحزنو، اور اگر کوئی نقصان وغیرہ دنیا میں ہو گیا تو غم مت کھاؤ، وہ تو اس میں تو تمہیں جو اجر ملا اور اللہ کی رحمت ملی وہ جو اللہ نے لیا تم سے تو ہزاروں 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 درجہ زیادہ اللہ نے دے دیا، تو نقصان کہاں ہوا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. لا تحزنو، کوئی شخص گھر سے ہزاروں یا لاکھوں روپے نکال کر کسی بہت بڑی تجارت میں لگا رہا تو کوئی سیدھا سا پاگل آدمی یہ کہتا ہے ارے اس کا کتنا نقصان ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، وہ جیب سے نکالے لے گھر سے نکال کے کتنا نقصان ہو گیا، عقل مند آدمی اس کی عقل پر ہنسے گی، پاگل ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے نقصان کا ہوا، بہت بڑی تجارت میں لگا. تو اللہ کا بندہ جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے، خواہ مال کا نقصان، جان کا نقصان، صحت کا نقصان، عزت کا نقصان، کچھ بھی ہو جائے وہ نقصان ہے ہی نہیں، نقصان نہیں ہے وہ تو بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑی تجارت. نیم جام بستان دو صد جان دہر، آنچ در بہمت نہ آید آن دہر. تو تھوڑی سی چیز لے کر یا تھوڑی سی تکلیف پہنچا کر ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ، ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ عطا فرماتے. اس لیے اللہ کے بندے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فرشتوں کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، ان کے دل فرشتوں کو دیکھتے ہیں. دل کیسے دیکھتے ہیں، ان کو اپنے اللہ پر ایسا یقین ہے، ایسا یقین کہ آنکھوں سے کوئی دیکھ رہے تو اس پر اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا مسلمان کا اپنے اللہ پر یقین ہے. آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی، دیکھنے میں کئی بار دھوکہ ہو جاتا ہے، آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، بعض مفسر کہیں کسی عالم کو اشکال ہو اس لیے وہ بھی بتا دوں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مرتے وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ جنت میں کہیں گے، مگر دنیا میں معاملہ تو اہل اللہ کا ایسا ہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کہتے رہتے ہیں. اور پہلی آیت تو ہے ہی اسی میں جو پہلے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی حیات الدنیا. صاف صاف دنیا میں ہماری طرف سے ان کو بشارتیں ملتی رہتی ہیں. کیسی بشارتیں، ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم. بات یاد ہو جائے گی، آیات قرآن کریم کے احکام محبوب کی باتیں، محبوب کی باتیں، خب وہ محبوب کی زبان سے ہوں یا کسی اللہ والے کی زبان سے ہوں، ساری یاد رہیں تو اچھا ہے، کبھی کوئی مزہ کبھی کوئی مزہ. آیتیں تو کچھ پڑھ دی نا، ابھی کچھ آیتیں باقی بھی ہیں درمیان میں، کسی اللہ والے کی بات بھی سن لیجیے. وہ اللہ والے کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی. ہم دم ہم، ارے خطاب ہی دیکھیے کیسے فرماتے ہیں، ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. وہ ہمدم جو کہتے ہیں نا مصائب، تو مصائب تو کہہ رہے ہیں، وہ ہمدم کے اعتبار سے تو سمجھ رہا ہے کہ میں مصائب میں ہوں. ارے ہمدم تو جو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی بڑی مصیبتوں میں ہوں، وہ تیرے خیال سے مصیبتیں ہیں، میرے لیے مصیبتیں نہیں ہیں. ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. روتے ہوئے ایک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب، آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں. جو اللہ سے تعلق محبت قائم کر لیتا ہے، نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت یہ رہتی ہے. ہے عیش دو عالم کا مہیا میرے دل میں، ہے عیش دو عالم کا مہیا میرے دل میں، ہے عیش دو عالم کا مہیا میرے دل میں. تو دوسری بات یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو. تو اپنے نفس سے دل سے خطاب کر کے پوچھا کرے تو خوش ہے یا نہیں. اگر نہیں تو ڈانٹے اپنے نفس کو، بڑا نالائق ہے، بڑا شریر ہے، بڑا خبیث ہے، بڑا نالائق ہے. تو جو خوش نہیں رہتا تو یا تو یہ بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ اور اگر نافرمانی چھوڑنے کی کوشش کے باوجود تیرے دل میں خوشی نہیں آتی تو کیسا نالائق. وہ محبوبوں کا محبوب، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں میرے بندو خوش رہو خوش رہو خوش رہو، اور یہ نالائق پھر بھی خوش نہیں ہوتا. روزانہ یہ سوچا کریں. قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. اس آیت میں قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی شفا کی چیز ہے کہ یہ دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن کی دولت مل گئی تو اس پر خوش ہوا کریں، قرآن کی دولت پر خوش ہوا کریں. تو سوچا کریں کہ قرآن ملنے سے خوشی ہوتی ہے یا نہیں. تو اس کا جب احتساب کریں کہ قرآن ملنے سے خوشی ہوتی ہے یا نہیں، تو پھر آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم لڈو کھلانے کے لیے ہے، خانیاں کر لو اور کچھ لڈو وڈو کھا لو، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا بہت اچھا، بہت خوش ہوتے ہیں. پھر وہاں خانے کرا لی، پھر کچھ کھا لیا، پھر وہاں کروا لی، پھر کھا لیا، پھر وہاں کروا لی، کھانے پینے کا دھرنا، ماشاء اللہ یہ قرآن بڑا اچھا. تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک قوم تو یہ ہے مسلمانوں میں. دوسرے کام وہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور، تو شفا کے آیات لکھ لکھ کر دھو دھو کر پیتے پلاتے رہو، زعفران سے لکھ کر، چینی کی پلیٹ میں زعفران سے آیات شفا. جن لے آئے ایک بوتل زعفران گھول کر، اس کے بوتل یہاں لے آئے، کہنے لگے کہ آپ جو تعویذ لکھتے ہیں تو زعفران سے لکھا کریں، اثر زیادہ ہوتا ہے. میں نے یہاں مولوی صاحبان کو دے دی کہ آپ لوگ دماغی کام کرتے ہیں، پی جاؤ اس کو. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دلوں کی بیماریاں، تو دلوں کی بیماریوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو خفقان ہو جائے یا دل کا دورہ پڑے. دل کی بیماری کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے. یہ قرآن کریم اس کے لیے شفا ہے. تو یہ سوچا کریں کہ قرآن کریم اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت. اگر آج کا مسلمان یہ سوچے گا کہ قرآن کریم سے خوش مجھے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا، وہ تو کبھی بھی قرآن سے خوش نہیں ہوگا، وہ تو ناراض ہی رہے گا. ناراض کبھی قرآن سے خوش نہیں ہوگا. میں کبھی کبھی یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ آج کے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے اس کو. اگر پتہ چل جائے قرآن میں کیا ہے تو سارے قرآن اٹھا کر کیماڑی میں پھینک آئیں. اس کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، اس لیے اس کو چومتے بھی رہتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے رہتے ہیں، مسجدوں میں رکھتے رہتے ہیں، خوب قرآن قرآن پاک قرآن پاک. اس کو پتہ نہیں کہ ہے کیا، تو سمجھتا ہے بس یہ کہیں خانی کر لی اور مٹھائیاں مٹھائیاں کھا لی، یہ سمجھتا ہے اسی کھانے پینے کا دھندا ہے. تو وہ قصہ پھر بتا دوں، سعودیہ سے غالباً جدہ سے ایک شخص نے لکھا کہ میری بیوی نے ترجمہ قرآن پڑھنا شروع کیا، بہت خوشی سے، بہت خوشی سے ترجمہ قرآن پڑھ رہی. جہاں پہنچی سورہ نور پر، سورہ نور پہلے ہے یا احزاب پہلے؟ نور پہلے ہے نا. جہاں پہنچی سورہ نور پر، اس میں آیا پردے کا کچھ، تو وہ کہتی ہے میں تو قرآن نہیں پڑھوں گی، میں نہیں پڑھوں گی، لے جائے اس کو، میں نہیں پڑھوں گی. وہ خود شوہر لکھ رہا ہے خط میں، اس کے شوہر نے مجھے لکھا کہ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا کہ اتنے پارے پڑھ لیے تو آگے بھی پڑھ لو، عمل کرنے کی اگر ہمت نہیں ہو رہی تو چلیے پھر عمل ابھی نہیں، بعد میں کبھی ہمت ہو جائے گی، نہ بھی ہو تو پڑھ تو لو، پورا کر لو. مگر وہ چلائی، لے جائیں اس کو، مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے، نہیں پڑھوں گی، نہیں پڑھوں گی، نہیں پڑھوں گی، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ. یہ عورت، خود فیصلہ کیجئے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس قرآن میں کیا ہے تو آج کا مسلمان اس قرآن کو رہنے دے مسجدوں میں، گھروں سے مسجدوں سے نکال نکال کر کہیں جلا دے یا سمندر میں پھینک دے. فَبِذَلِكَ فَيَفْرَحُ، قرآن کی دولت سے خوش وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا چاہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں اللہ کا قانون ہے، اس قانون پر عمل کریں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی اللہ کی محبت پیدا کر کے دنیا آخرت دونوں کو جنت، دنیا کو بھی جنت بنا لیتا ہے. وہ تو قرآن سے خوش ہوگا، اگر ایسا نہیں تو وہ قرآن سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، تو ناراض ہی رہے گا. تو کہاں تک قصہ پہنچا ہے؟ عید کے موقع پر جو جو خوشیاں لوگ کرتے ہیں تو ان میں سے ابھی دوسری بات ہی چل رہی ہے، کہ خوشی کے مظاہرے تو کرتے ہیں دلوں میں خوشی نہیں ہے. ہر وقت غمگین متفکر, کھائیں گے کہاں سے, یہ کیسے ہوگا, بیماری ہو گئی, تنگ دستی ہو گئی, دشمنوں کا خطرہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ہر وقت یہی پریشانی یہی پریشانی یہی پریشانی. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا کہ دیکھو ابھی تو کئی آیتیں اور باقی ہیں. چلیے پھر انشاءاللہ تعالی تو آخر میں خلاصہ تو یاد کر لیں, خلاصہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہر پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑی. خوشیاں منانے کے بارے میں اس کی تفصیل بتائی جا رہی تھی کہ عید کے دن خوشیاں کیسے کیسے مناتے ہیں. دو تین چیزوں کا بیان تو ہو چکا ہے, اچھا کھانا کھا لیا, سویاں کھا لیں, اچھا لباس پہن لیا, عید کی نماز کے لیے چلے گئے, تو غالباً ان چیزوں کا بیان تو کچھ ہو چکا ہے. مزید خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں؟ عید کے دن کا معانقہ, گلے لگنا معانقہ, اس کے زیادہ تفصیل تو ایک دوسرے کے گھروں میں جا جا کر ملاقاتیں, وہ مستقل نمبر لگا کر اس میں تفصیل بتاؤں گا. پہلے معانقہ کا مسئلہ تو بتا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دار الافتاء سے مسئلے بڑے عجیب عجیب نکلتے ہیں, تو یہ بھی مسئلہ عجیب ہی ایک سنیے. آج آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں سے مسئلے بڑے عجیب عجیب نکلتے ہیں. کبھی سنا نہیں سنا لوگوں, عجیب عجیب نکلتے ہیں مسئلے. پہلے تو ایک مثال بتا دوں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جب آٹھ بغاوتوں پر بیان ہوتے رہے, یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ میں صرف اور صرف اور صرف آٹھ بغاوتیں بتانے گیا تھا. پرچہ یہاں سے جو شائع ہوا ہوا ہے جس کا نام ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس پرچے میں ان آٹھ بغاوتوں کا مختصر سا ذکر ہے. نمبر ہے, نمبر لگائے ہوئے, یہ ہیں آٹھ بغاوتیں. اس پرچے کو زیادہ سے زیادہ شائع کریں, زیادہ زیادہ شائع کریں. دوسرے ملکوں میں شائع ہو رہا ہے, اگر آپ کراچی میں شائع نہیں کریں گے تو کیا کہتے ہیں, چراغ تلے اندھیرا. دوسرے ملکوں میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں پہنچ چکا ہے, بہت شائع ہو رہا ہے. اگر پہلے لے لیا ہے یا شائع کیا ہے تو اس میں ایک سطر کا اضافہ کر دیا, نئے سرے سے شائع کرے. بغاوت نمبر ایک گنائی گئی ہے, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا, کٹانا یا مڈانا, یہ بغاوت نمبر ایک. سب سے بڑی بغاوت یہ ہے, اللہ کی بغاوت. پہلے تو صرف نمبر لگا دیا تھا, بغاوت نمبر ایک داڑھی مڈانا یا کٹانا. جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں تو دیکھیے ان سے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتے ہیں. تو ایک شخص نے ٹیلی فون پر مجھ سے یہ کہا کہ داڑھی منڈانے کٹانے کے بارے میں ایک جملہ آپ اکثر بازوں میں کہتے رہتے ہیں, اکثر اکثر کہتے رہتے ہیں, تو وہ جملہ اگر اس میں بھی آ جائے پرچے میں تو لوگوں پر اچھا اثر ہوگا. میں نے وہ پرچہ منگوا کر یہاں جو چھاپنے والے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں بتاؤ جیسے یہ چھپا ہوا جس سائز پر تو ایک سطر بیچ میں کوئی ایک جملہ بڑھ سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں ہاں بڑھ جائے گا, وہ ایک جملہ بڑھا دیا ہے. وہ یہ کہ دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں, یہ جملہ بڑھا دیا. پہلے اس میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آٹھ بغاوتیں شائع ہو رہی ہیں ان میں پہلے یہ جملہ نہیں تھا. اب بغاوت نمبر ایک, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا, کٹانا یا منڈانا, اس کے نیچے ایک سطر بڑھا دی. دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کا, تو یہ بڑھا دیا ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ جن لوگوں نے پہلے یہ پرچہ شائع کر دیا ہے پہنچائے ہاتھوں میں, دوبارہ نئے سر ایسے کرے, پہلا منسوخ ہو گیا پھر کرے, زیادہ سے زیادہ کریں. میں پاکستان سے باہر جو گیا تو صرف ایک مقصد لے کر گیا, صرف ایک مقصد, جہاں بھی جاؤں گا یہی کہوں گا, جہاں بھی جاؤں گا یہی کہوں گا, یہی کہوں گا, یہی, اور اسی لیے باہر نکلا ہوں. تو میں نے ایسے کیا, دوسرے کوئی بات بات کی ہی نہیں. تقریباً تین مہینے جہاں گیا آٹھ بغاوتیں, اللہ کے باغی اللہ کی بغاوت چھوڑ دو, باغی اللہ کی بغاوت چھوڑ دو, تم سے بغاوت چھوڑانے میں گھر سے نکلا ہوں, اور میرا کوئی مقصد نہیں. پونے تین مہینے سے بھی زیادہ, تقریباً تین ہی مہینے یہی بیان ہوتا رہا. الحمد للہ تعالی اثر ایسا ہوا کہ امریکہ پہنچنے سے, امریکہ پہنچے تو وہاں ایک شخص نے بتایا کہ آپ کے یہاں آنے سے تین دن پہلے میں نے داڑھی منڈالے سے توبہ کر لی. آنے سے پہلے میرے اللہ کا کرم ہے. وہ اثر تو ہوتا ہے نا, بعد میں وہاں پہنچ کر بات کرے تو اثر ہو. کہتے جیسے میں نے سنا آپ آ رہے ہیں تو تین دن پہلے میں نے توبہ کر لیا. ایئرپورٹ پر لینے بھی وہی آئے تھے, میزبان ہمارے وہی تھے, تو ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو وہ آئے نہیں میزبان. بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, ان کو تو گھنٹہ دو گھنٹے پہلے پہنچنا چاہیے مگر یہ کیسے دیر کر دی, آئے کیوں نہیں. خیر ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے, پھر وہ آ گئے. جب آئے تو تاخیر کی وجہ عجیب بتائی. ایئرپورٹ پر پہنچنے میں تاخیر کیوں ہو گئی اس کی وجہ بڑی عجیب بتائی. وجہ یہ بتائی کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں آپ کی خاطر ایئرپورٹ پر جا رہا ہوں, آپ کو لانے کو جا رہا ہوں, تو پہلے مسجد میں حاضری دے کر صلاۃ و توبہ پڑھوں اور سب گناہوں سے توبہ کر کے پھر چلوں. تو جیسے مسجد میں پہنچا, نماز شروع کی اور توبہ اور دعا شروع کی تو پتہ ہی نہیں چلا دیر ہو گئی, اسی میں مست ہو گئے, دیر ہو گئی. کہتے اس لیے دیر ہوئی ہے. جیسے 24 گھنٹے گزرے تو کہنے لگے کہ آپ کو یہاں آئے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, اتنے میں میرے دل سے دنیا کی محبت اللہ نے نکال دی. گویا دنیا میں میں ہوں ہی نہیں, اللہ نے ایسی محبت نکال دی. پھر لوگ آ کر داڑھی دکھاتے بھی تھے, صرف یہ نہیں کہ بتاتے تھے کہ ہم نے داڑھی منڈانے کٹانے سے توبہ کر لی، صرف بتانے کی بات نہیں، دکھاتے تھے، کہتے ہم دکھانے آئے، دیکھ لیجئے داڑھی نکلا، دیکھ لیجئے داڑھی نکلا، کوئی ادھر سے آ رہا، دیکھ لیجئے داڑھی نکلا، دکھانے آتے تھے۔ بات جب چلتی ہے تو پھر قصے میں وہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ دارالافتاء سے مسئلے بڑے نئے نئے نکلتے ہیں جو کہیں سنے نہیں۔ تو یہاں بھی وہ لوگ ٹیلی فون پر کہتے تھے، اور ویسے دوسرے وسائق سے بھی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آج تک ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے کہ داڑھی کٹانا منڈانا حرام ہے اور بغاوت اتنا بڑا گناہ ہے، اور داڑھی رکھنا پوری ایک مٹھی یہ فرض ہے۔ کہتے ہیں بڈھے ہو گئے، اتنی عمریں گزر گئی، باپ دادا پردادا سے کہیں کسی جگہ پر بھی ہم نے یہ مسئلہ آج تک سنا ہی نہیں۔ اگر ہم سن لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل اتنے خالی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے دلوں میں نفرت نہیں۔ ہم ایسے بے دین اور ایسے گئے گزرے اور جہنم کے ایندھن نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج تک یہ مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں۔ اچھا، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بھلا یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے پہلے یا اور کہیں کسی جگہ پر آپ نے یہ بات کبھی سنی کہ داڑھی رکھنا فرض اور منڈانا کٹانا حرام ہے اور بغاوت ہے؟ سنی ہی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں سنت ہے، رکھ لی تو کوئی بات نہیں، سنت ہے، یہ کہتے ہیں۔ رکھ لی تو ثواب ہے، کٹا دی تو کوئی عذاب نہیں ہے، بس ایسے یہ بتاتے ہیں۔ کوئی نہیں بتاتا مسئلہ۔ ایک قصہ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں، تو وہ آگے بھی تو یہ قصے چلتے کیا کریں نا۔ یہاں جو بات ہوتا ہے وہ قصوں کا مجموعہ ہوتا ہے، قصوں سے عبرت ملتی ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قصہ بیان کریں گے، ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے، جن میں عقل ہوگی ان کو اس قصے سے عبرت ملے گی۔ عقل ہے ہی نہیں تو کچھ بھی کر لو۔ السعید من بعد بغیر، نیک بخت کون ہے؟ سعید نیک بخت، بخت والا کون ہے جو دوسروں کے حالات دیکھ کر سن کر نصیحت حاصل کر لے؟ وہ نیک ہوتا ہے، نیک بخت ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں کے بعض کا محور کیا ہے، یا تو قرآن کریم کی آیات ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یا پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے قصے ہیں۔ دیکھیں وہ قصہ ہوا، وہ قصہ ہوا، وہ قصہ ہوا، اور کتاب جب باب العبر ہے، وہ قصے ہی قصے تو ہیں، سب کے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے والے دل عطا فرما دے۔ تو ایک قصہ ایک صاحب کا بتاتا رہتا ہوں تو پھر دہراؤں، کتنا دہراؤں؟ ایک ایک قصے کو کتنی بار دہراؤں؟ اتنی بار کہ یقین ہو جائے کہ اتر گئی ہے تیرے دل میں میری بات، اتر گئی ہے تیرے دل میں میری بات۔ جب تک ایسے نہیں ہوگا، یہ تو دہراتا ہی چلا جاؤ گا، دہراتا ہی چلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو دہرانا، اللہ نے نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سنت اللہ پر عمل ہو رہا ہے، سنت اللہ۔ اللہ نے قرآن جو شروع فرمایا الف لام میم سے تو 30 پارے میں ایک ایک بات کو معلوم نہیں، کسی کسی بات کو شاید 100 100 بار سے بھی زیادہ دوہرا ہے، اور زیادہ دوہرا ہے، اور زیادہ دوہرا ہے. اگر قرآن ہوتا فقہ کی کتاب، فقہ کی جائز ناجائز اور نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا، تو پھر تو ایک مسئلہ کبھی بھی 2 بار نہ آتا. کہہ دیا نماز پڑھو، ایک بار کہہ دیا نماز پڑھو، بس قصہ ختم. قرآن فقہ کی کتاب نہیں. اگر قرآن کریم معاذ اللہ کوئی تاریخ کی کتاب ہوتی تو قصے جو قرآن میں آئے ہیں ان میں سے ہر قصہ ایک ہی بار آتا، کبھی 2 بار نہ آتا. مگر قرآن کریم میں احکام دیکھیں، ایک نماز ہی لے لیں، کتنی بار نماز کا حکم قرآن میں ہے. ٹورنٹو میں ایک صاحب نے، ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ قرآن میں اتنی بار ہے، مجھے یاد نہیں کتنی بار اور دیکھا گنا ہوگا، اتنی بار. قصے جو اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں، ایک ہی قصہ لے لیں مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو دیکھیے ایک بار بتا دیا، عقل تو یوں کہتی ہے نا، ایک بار بتا دیا ہمیں پتہ چل گیا، تو یہ کہ پھر تھوڑے اور آپ کے بعد پھر وہی موسیٰ اور پھر موسیٰ اور پھر موسیٰ اور پھر موسیٰ، جو موسیٰ اور فرعون، موسیٰ اور فرعون، موسیٰ، کتنی بار. آدم علیہ السلام کا قصہ جو شروع کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا تو 2 3 بار تو وہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو وہ بھی کئی بار ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ کئی بار ہے. خاص طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو جیسے جیسے تبلیغ فرمائی، قومیں جو جو جواب دیتی تھی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خطاب اور کوشش اور قوم کو سمجھانے کے لیے دل سوز باتیں، دلوں میں اترنے والی باتیں، اور نافرمانی پر نہ ماننے پر اللہ کے عذاب کی وعیدیں، اور ادھر قوم کا مذاق اڑانا، نہ ماننا، مذاق اڑانا، طرح طرح کے ظلم اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، کہ بالآخر قوم کا، اللہ کا قوم کو تباہ کر دینا، مختلف قسم کے عذاب اترنا. تو یہ قصے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہیں. اور جو شروع فرماتے ہیں نوح سے، نوح علیہ السلام نے قوم سے یوں فرمایا، قوم نے یہ جواب دیا، پھر نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، پھر قوم نے یہ جواب دیا، کرتے کراتے پھر اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا. ہود علیہ السلام کا قصہ، اپنے قوم عاد کو یوں سمجھایا، یوں سمجھایا، وہ یوں جواب دیتے رہے، یوں دیتے رہے، مناظرے چلتے رہے، بات ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی رہی، اور نبی اپنی دل سوزی سے کام میں لگے رہے، وہ مخالفت کرتے رہے، اور پھر بالآخر اللہ نے قوم کو برباد کر دیا. تو ایک ایک کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، وہ تو جہاں اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں نا یہ قصے، تو ایک طرف سے لے کر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور شعیب علیہ مدین اخاہم شعیب، وہ سارے ایک ایک کر کے. تعاہد القرآن فإنه اشد تفصیا من الابل المعقلہ،
قرآن کی تلاوت کا اور اس کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام رکھو، بہت زیادہ۔ جو ترجمہ جانتے ہیں وہ اس کے ترجمے کا، جو مطلب جانتے ہیں اس کے مطلب کا، جو حافظ ہیں وہ اس کے حفظ کا، جو ویسے تلاوت کرتے ہیں ویسے تلاوت، یہ سب کو شامل ہے۔ تعاہد القرآن، قرآن کریم کی بہت حفاظت کرو، بہت حفاظت، بہت حفاظت۔ جتنا جتنا جو جو حصہ، جو جو سعادت اللہ نے کسی کو دے دی اتنی اس کی حفاظت کرو، اس میں ناغا مت ہونے دو۔ قرآن کریم ایسی نازک چیز ہے، ایسی نازک کہ جیسے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا، اونٹ کی ٹانگ باندھ دی تو پھر ادھر ادھر ٹانگ باندھ کر اگر کوئی چلا گیا تو خطرہ رہتا ہے نا کہ چھوٹ نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ قرآن کے چھوٹنے کا خطرہ ٹانگ باندھے ہوئے اونٹ کی بنسبت بھی زیادہ ہے۔ حافظ نے حفظ میں ذرا غفلت کی تو قرآن بھول جائے گا، عالم نے اس کے معنی مطالب سے ذرا سی غفلت کی تو وہ نکل جائے گا ذہن سے، کسی نے عمل کرنے میں ذرا سی غفلت کی تو گمراہی میں جا پڑے گا۔ قرآن کریم جتنی بڑی دولت ہے، جتنی بڑی دولت اتنی اس کی بڑی شان ہے، ذرا سی کسی نے بے رغبتی کی تو اس کو اللہ سزا دیتا ہے، میرے کلام سے میرے قانون سے بے رغبتی، اس کو ناشکری کی سزا ملتی ہے۔ تو بار بار اس لیے وہ قصے اس پر میں بتا رہا تھا دہرائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک مسجد سے کسی کا فون آیا، اس نے مجھ سے کہا ہماری مسجد کے امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والے فاسق ہیں۔ یہ قصہ پہلے بھی تو بتاتا رہتا ہوں نا، تو یوں سمجھ رہے کہ اگر موسیٰ کا قصہ ہے قرآن میں، موسیٰ کا قصہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں مہینے میں ایک بار ختم کرتے ہیں، یہ تو کم سے کم ہے مہینے میں ایک بار ختم قرآن کیا کریں، جو اتنا بھی نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی ڈاواں ڈول ہے، اس کا ایمان بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہے، ابھی گیا ابھی گیا۔ مہینے میں لازمن 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 ایک قرآن ختم کریں، اس کا عہد کریں یہیں بیٹھے بیٹھے۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو بتائیں کیا عذر ہے، کیوں نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک مہینے میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کئی بار۔ تو میں تو یہ امام صاحب کا قصہ جو ہے کہیں شاید دو تین مہینے میں ایک بار بتاتا ہوں، تو معلوم ہے کہ یہ بھی ہر مہینے میں 10-12 بار بتانا چاہیے۔ قرآن کے مطابق سنت اللہ پر عمل کرنا چاہیے نا، تو یہ تو روزانہ بتانا چاہیے۔ فون آیا ایک صاحب کا، ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا فاسق ہے۔ تو وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ میں امام صاحب کو ڈانٹوں گا کہ اتنے بڑے ولی اللہ کو فاسق کیوں کہہ دیا، امام کو ڈانٹوں گا میں، اس لیے میرے پاس شکایت کر رہے تھے۔ حالانکہ سنیے، حالانکہ دینی اعتبار میں تو ہم بہت اونچے ہیں، کئی حج کیے ہیں، ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت، تہجد، نوافل، نفلی، روزے، صرف میں نہیں ہمارا پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے بہت دین میں بہت آگے۔ تو مولانا صاحب نے پھر بھی کہہ دیا کہ یہ داڑھی منڈانے والے فاسق ہیں، فاسق۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ وہ مولانا صاحب نے صحیح کہا، وہ تو اس امید سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کہوں گا کہ وہ مولا صاحب بڑا نالائق ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور ذرا میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں، جوتا اتارتا مولا رہ کے بجاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں۔ کو اس جواب کا منتظر تھا کہ ایسے کہے گا. میں نے کہہ دیا کہ وہ مولانا صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, داڑھی منڈانے والا, انہوں نے تو شاید سر منڈانے والا کہا, میں تو کہتا ہوں کٹانے والا, اور ایک مٹھی سے ذرا سی کم, ذرا سی کم, وہ بھی فاسق ہے, فاسق, اور دوسرے فاسقوں کی طرح نہیں ہے, سب سے بڑا فاسق, سب سے بڑا فاسق, اس لیے کہ باغی ہے, باغی, ایسا بے شان, ایسا بے حیا, ایسا بے غیرت کہ دنیا میں اعلان کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت ہے, اس سے زیادہ بے غیرت بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے تو ایمان میں شبہ ہے, ایمان میں. تو میں نے اس سے کہا کہ بات تو مولانا صاحب صحیح کہتے ہیں, اور آپ کو جو تعجب ہو رہا ہے وہ تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ پہلی بار سنا ہے, آپ نے یہ بات سنی پہلی بار. اگر آپ کہیں دینی کتابیں دیکھتے رہتے, اس میں یہ مسئلہ پڑھ لیتے, پتہ چل جاتا, یا علماء کرام یہ مسئلہ عام بیان کرتے رہتے, آپ کے کانوں میں یہ بات پڑتی رہتی, تو پھر یہ کہ اگرچہ آپ عمل نہ کرتے مگر آپ کو تعجب نہ ہوتا. دیکھیے نماز چھوڑنے والا فاسق ہے یا نہیں؟ جو نماز نہ پڑھے فاسق ہے نا, اور جو بدکاری کرے فاسق ہے, شراب پیے فاسق ہے, حرام کھائے فاسق ہے, جھوٹ بولے فاسق ہے, معلوم ہے نا فاسق ہے. تو کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, تو ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ایسا کرنے والا فاسق ہے تو ان کو تعجب نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا, کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اگرچہ عمل نہیں کرتے مگر یہ باتیں ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں, معلوم ہے. اسی طریقے سے اگر علماء یہ مسئلہ اپنی اپنی مجلسوں میں, بازوں میں, مسجدوں میں, خطبوں میں, عام تقریروں میں, جلسوں میں اگر کہتے رہتے کانوں میں یہ بات پڑتی رہتی, پھر خواہ کوئی داڑھی منڈاتا رہے مگر جب وہ مسئلہ سنتا کہ یہ فاسق ہے تو اس کو تعجب نہ ہوتا, بات سنتا رہا ہے نا. تو جیسے عوام کا قصور ہے اس سے زیادہ قصور علماء کا, علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ یہ بتاتے نہیں ہے. تو میں نے بلندر کا اس لیے بتایا نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں. اگر ہمیں یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم ساری عمر ایسے فسق میں گزر گئی. تو یہ کہتے تھے کسی نے بتایا نہیں. تو یہاں مسجد والا قصہ سے بتاتے ہیں, میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو جو تعجب ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ کسی نے بتایا نہیں, آپ نے سنا نہیں, تو آپ کے لیے یہ پہلی بات ہے اس لیے تعجب ہو رہا ہے. تو میں نے کہا وہ مولانا صاحب کون ہیں, میں تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا جو دوسرے مولانا صاحبان کہتے ہی نہیں ہیں, وہ ایسے بزرگ مولانا صاحب کون ہیں, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس نے بتایا وہ تو آپ کے پاس آتے. چلیے صاحب, چلیے, مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے کوئی امام مہدی کہاں سے بھیج دیا. تو معلوم ہوا کہ یہی دار الافتاء میں مولانا صاحب کو مصالحہ لگا ہوا ہے. یہیں کا تمہید ہو گئی لمبی. کس پر یہ تمہید ہو گئی؟ کہ یہاں سے مسئلہ کو ایسا نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں اور تو کہیں سنا ہی نہیں, تو چلیے اب نیا مسئلہ سنیے. اور ایک نیا مسئلہ, معانقہ. یہ جو چلا ہوا ہے یہ ہندوستان, پاکستان اور شاید ایران میں بھی ہو یا افغانستان، ان ملکوں میں یہ معانقہ، معانقہ جس کو کہتے ہیں گلے لگنا، ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر بھینچتے ہیں، پھر وہ پیٹ سے پیٹ، اور پیٹ بھی ماشاءاللہ عموماً بڑے ہوتے ہیں، پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لگا کر جو باتیں تو اسپرنگ پھر لگتا ہے ایسے ایسے اسپرنگ پیٹ کا. اب یہ مسئلہ دیکھیں، بالکل نیا مسئلہ آپ سنیں گے. یہ معانقہ عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گردن سے گردن ملانا، اور آپ لوگ سینے سے سینہ، پیٹ سے پیٹ، اور آگے بھی کچھ کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہی ملا دیتے ہیں. عربی لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو گردن سے گردن معانقہ کی معنی، اور لوگوں میں سے مولوی لوگ تو سمجھتے ہوں گے، بھائی مولوی سمجھتے تو ہیں مگر ادھر توجہ نہیں، وہ بھی ان کو کسی نے بتایا نہ، خود سوچتے ہیں نہ کوئی بتاتا ہے، بس وہ چلے جا رہے بھیڑ چال. مولوی تو کئی ہیں، ابھی بتا دے یا بعد میں سوچ کر بتائے، سوچ رہے کیا ہے؟ وہ لفظ ظاہر ہے معانقہ جو ہے نا، گردن سے گردن ملانا، یہ سینہ کی طرف سے گزر دیتے، پیٹ کیوں ملا دیتے؟ ایک تو یہ اس کے معنی، عربی لفظ کے معنی. دوسرے یہ کہ عرب جو اہل زبان ہیں ان کا دستور کیا ہے؟ اگر کبھی وہاں آپ لوگوں نے دیکھا تو، نہیں دیکھا تو، اب کہیں کسی کا جانا ہو، اب تو آج کل لوگ تو بہت آ جا رہے ہیں نا، تو وہاں دیکھیں کہ عرب لوگ آپس میں معانقہ کیسے کرتے ہیں. تو آپ کہیں بھی کسی موقع پر کہیں عرب کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھیں گے تو کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سینہ ملائیں، سینہ نہیں ملاتے، سینہ الگ رہے گا، اس کا سینہ الگ، اس کا سینہ الگ، گردن سے گردن ملاتے ہیں. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ معانقہ کے معنی گردن سے گردن ملانا، دوسری یہ کہ جو زبان والے ہیں عرب لوگ، ان کا دستور معمول یہی ہے کہ کبھی سینہ نہیں ملائیں گے، گردن سے گردن ملائیں گے. یہ ہے معانقہ. اب جن لوگوں میں کچھ فکر آخرت ہے، وہ جب مجھ سے یہ بات سن لیتے ہیں تو عمل کتنی جلدی کرتے ہیں. تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ، دین کا مسئلہ جہاں معلوم ہوا تو ساری دنیا پلٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جوہر عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے، اور زیادہ امت کو فائدہ رکھے. انہیں سے تعلق ہے حضرت حکیم محمد اختر صاحب کا، تو وہ بھی جب مجھ سے بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہے پکی بات. ساری دنیا کے علماء کچھ بتاتے رہے، حکیم صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے علماء کچھ بتا دیں، آپ جو کہیں گے میں تو وہ بات مانوں، وہ فیصلہ ہوں. وہ یہ کہتے رہتے، ان کا عمل بھی ایسے ہی ہے. میں نے جب ان کو بتایا کہ معانقہ کس کو کہتے ہیں، پھر یہ دونوں حضرات یہاں تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو معانقہ کا طریقہ سکھاتا ہوں. پہلے دوری سے کہہ دیا ایسے ذرا بریک، کہیں آتے ہی لپڑے بیٹھ کے پھر لپڑ جاتے اور ایسے پھر دوری تشریف لا رہے تھے تو ایسے کر کے بیٹھ کے اسٹاپ. پھر کہ اب آہستہ آہستہ آگے تشریف لائیں تو میں سکھاتا ہوں. پھر وہ کندھے قریب کون، میں نے کندھے دور دور، کندھے دور، ان کے ہاتھ ایسے پکڑ کے، یہاں سے ہاتھ پکڑ کے، تو میں نے وہ لگایا ہوا تھا ان کو، جیسے سامنے سے وہ ہوتا ہے کہیں وہ آگے نہ آ جائے، ایسے روک کر کندھوں سے روک کر، دونوں ہاتھوں سے ان کے کندھے ایسے روک کر کے آگے نہ بڑھ جائے، اب گردن سے گردن ملا، ایسے کر کے دکھایا. انہوں نے اس بات کو تسلیم فرمایا، یہ فرمایا کہ ہم نے معالقہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، آئندہ ایسے ہی کیا کریں گے. یہ ہے معانقہ. باقی رہی یہ بات کہ وہ جو سینہ ملا لیتے ہیں تو اس کا نام تو عربی میں ہونا چاہیے مصادرہ. سینے سے سینہ ملانا مصادرہ. اقول للعلماء الکرام رحمهم اللہ تعالی بهذه الصورۃ التي تفعل عاجما من العلماء والمولویین والعوام هي مصادرۃ المطلوب تدل على انهم يصادرون المطلوب اي يلصقون الصدر بالصاد ليدل على ان المطلب هو شيء اخر كذلك. فهم انت تفهم اي درجه انت قرا ثالثه ثانیہ ماشاء اللہ تعالیٰ. تو یہ مصادرہ یہ خاص مولویوں کی بات ہے تو اس لیے میں یہ مصادرہ کرتے ہیں یعنی مصادرہ علی المطلوب کرتے ہیں. پیڑ سے پیڑ مل جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مباپنا اور آگے بھی پھر یہ ملا دیتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مذاکرہ یا مفارجہ. ارے شاید کہ اتر جائے کسی طریقے سے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کسی طریقے سے میری بات. یوں نہیں اترتی تو یوں نہیں اتر جائے, اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے. یہ تو ہو گیا معانقہ کی شرعی حیثیت, اس کے لغوی معنی اور اہل زبان کا طریقہ. مضمون پورا ہو جائے. اب یہ کہ جیسے معانقہ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں اس میں خرابیاں کیا ہیں, ایک بہت بڑی خرابی بہت بڑی خرابی بہت بڑی خرابی یہ کہ لوگ اس کو بدکاری کا ذریعہ بنا رہے ہیں. یہ ہے معانقہ کے نام سے پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے کو جو دباتے ہیں وہ بدکاری کا ذریعہ بناتے ہیں, اسی سے پھانستے ہیں. بدکاری کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. ایک خرابی تو یہ, بلکہ اس سے بھی بڑی خرابی ہے طور کہیں اول نمبر کی خرابی کہ اس کو مسنون سمجھتے ہیں. جو چیز ثابت ہی نہیں ہے, نہ اس کے معانقہ کے لفظ میں داخل ہے نہ اس کے عمل میں داخل ہے, ثابت نہیں ہے, اپنے خود بنا کر نفس پرستی کے لیے ایک طریقہ خود بنا کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا افطرا بہتانا کہتے یہ سنت ہے, سنت اس کو سنت کہتے ہیں. تو پہلی خرابی یہ کہ نفس پرستی کے ذریعے کو سنت کہتے ہیں, اور دوسری خرابی یہ کہ صرف بدکاریاں پیدا ہوتی ہیں. تیسری خرابی یہ کہ بہت سے قتل ہو گئے اس طریقے سے. ایک صاحب یہاں اس مجلس میں موجود ہیں, ان کے بھائی کو مار ڈالا اسی طریقے سے معانقہ کر کے, بینچا اتنا کہ وہ دل پر ایسا آیا کہ چند سال بیمار ہے, اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اچھا خاصا طریقہ ہے دشمن کو مارنے کا, جس کو مارنا چاہیں تو ویسے اگر مار دیتا ہے تو سارے لوگ کہیں گے کہ ارے تو نے قتل کر دیا, قتل کر دیا, پکڑا جائے گا خود.